بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 2 مارچ 2020, یہ کرتبہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب استنبول سے رباطہ تک ریکارڈ کر رہے ہیں, جس کے مصنف عمران این حسین ہیں. اس کتاب کے کل صفحات 104 ہیں. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں, 0306-7878-222, یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 1 سنتے ہیں. استنبول سے رباطہ تک, عمران این حسین, مکتبہ خدام القرآن, لاہور. استنبول سے رباطہ تک, یعنی 1924 میں خلافت کی تنسیق کے بعد سے 1969 تک عالم اسلام کے کسی متحدہ نظام یا ادارے کے قیام کی مساحی کا تاریخی جائزہ. تالیف عمران این حسین, نیو جرسی, امریکہ. ترجمہ و تلخیص از محمد سردار اوان. تقدیم از ڈاکٹر اسرار احمد. بانی تنظیم اسلامی و دائی تحریک خلافت پاکستان. مکتبہ خدام القرآن, لاہور 36 کے ماڈل ٹاؤن لاہور. فون 3586-9501-3. ترتیب. تقدیم از قلم ڈاکٹر اسرار احمد. صفحہ نمبر 3, باب اول, خلافت, حجاز اور سعودی قومی ریاست. صفحہ نمبر 7, باب دوم, خلافت عثمانیہ کا خاتمہ. صفحہ نمبر 12, باب سوم, خلافت کانفرنس قاہرہ مئی 1926. صفحہ نمبر 17, باب چہارم, ورلڈ مسلم کانگریس مکہ جولائی 1926. صفحہ نمبر 28, باب پنجم, اقصا اسلامی کانگریس یروشلم دسمبر 1931. صفحہ نمبر 36, باب ششم, جنگ عظیم دوم کے بعد. صفحہ نمبر 48, باب ہفتم, او آئی سی کے قیام سے پہلے کے حالات. صفحہ نمبر 63, باب ہشتم, رباطہ میں اسلامی سربراہی کانفرنس ستمبر 1969 اور آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کا مقام. صفحہ نمبر 74, تبا چہارم, جون 2012, تعداد 1100, قیمت 80 روپے. صفحہ نمبر 3, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقدیم. جزائر عرب الہند ویسٹ انڈیز میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ آباد ہیں جو تقریباً 150-200 سال قبل ہندوستان کے مشرقی صوبہ جات, بالخصوص بنگال اور بہار سے نقل مکانی کر کے وہاں جا کر آباد ہو گئے تھے. راکم کے نزدیک ان کا تعلق اولاً بنگال کی فرائضی تحریک سے تھا, اور اس کے کچھ عرصے کے بعد تحریک شہیدین سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید دہلوی کے باقیات و صالحات سے, جنہیں انگریزوں نے ان کی باغیانہ سرگرمیوں یا دلچسپیوں کی بنا پر پکڑ کر بحری جہازوں میں بھر کر دور دراز کے کالے پانی یعنی جزیرہ انڈیمان کے بجائے جزائر غرب الہند میں آباد, یا صحیح تر الفاظ میں ڈم کر دیا تھا, DUMP. چند نسلیں گزر جانے کے بعد ان مسلمانوں کی پانچویں چھٹی نسل اپنے ماضی سے بالکل منقطع ہو گئی اور وہاں کے رنگ میں پوری طرح رنگ گئی. چنانچہ تقریباً سب کے سب باضابطہ عیسائی ہو گئے یا مذہب سے بالکل بیگانہ ہو کر وہاں کے ماحول میں جذب ہو گئے. یقیناً ان کے اسلاف کی نیک نیتی کا ثمر تھا کہ اللہ نے ہندوستان ہی سے تعلق رکھنے والے ایک جید اور نہایت باصلاحیت عالم دین عالمی سطح پر تبلیغ اسلام اور بالخصوص رد عیسائیت کی حد درجہ ماہر شخصیت مولانا شاہ عبدالعلیم میرٹھی کو جزائر غرب الہند کے ان غریب الوطن اور خود فراموش مسلمانوں کی بازیاب کے لیے مبعوث فرمایا. ان کے زیر اثر وہاں جو لوگ دوبارہ شعوری طور پر داخل اسلام ہوئے, انہی کے حلقے کے ایک اہم عالم دین اور معروف دانشور جناب عمران این حسین ہیں. مولانا شاہ عبدالعلیم میرٹھی کے داماد ڈاکٹر فضل الرحمان نے اپنے خسر کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کراچی میں ایک اسلامک سینٹر یعنی علوم اسلامی کی درسگاہ قائم کی جس میں زیادہ تر جزائر غرب الہند ہی سے نوجوان داخل اور مقیم ہو کر علم دین کی تحصیل کرتے تھے. چنانچہ جناب عمران این حسین بھی کشاں کشاں وہاں آ گئے اور وہاں علیمیہ انسٹیٹیوٹ سے علوم دینیہ کی تکمیل کی. مزید برآں ڈاکٹر فضل الرحمان نے اپنے اس انتہائی ہونہار شاگرد کی قدر افزائی کے لیے اپنی صاحبزادی بھی ان کے عقد نکاح میں دے دی. برسبیل تذکرہ چار اور امور بھی دلچسپی کا باعث ہوں گے. نمبر ایک کہ مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی کے فرزند ارجمند ہیں. پاکستان کے مشہور عالم دین اور سیاسی رہنما مولانا شاہ احمد نورانی صاحب. نمبر دو جناب عمران این حسین کے ساتھ میرا ایک ذاتی رشتہ یہ ہے کہ میں نے جب 1965 سے 1965 میں کراچی یونیورسٹی میں ایم اسلامیات کے سال اول کے لیے باضابطہ داخلہ لے کر جن اکابر علماء سے فیض حاصل کیا ان میں سے ایک تو مولانا افتخار احمد بلخی سابق رکن جماعت اسلامی تھے جنہوں نے اپنی بزرگانہ زبردستی ہی سے میرا داخلہ یونیورسٹی میں کرایا تھا. دوسرے مولانا منتخب الحق قادری صدر شعبہ تھے جن سے اس وقت جو مخلصانہ تعلق میرا قائم ہوا اس کا ایک نمایاں مظہر یہ کہ جب پیرانہ سالی اور خرابی صحت کی بنا پر وہ کراچی میں بھی تقریباً خانہ نشین ہو چکے تھے میری دعوت پر مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے محاضرات قرآنی میں شرکت کے لیے لاہور تشریف لائے تھے جسے لاہور کے دینی حلقوں میں تعجب کا اظہار کیا گیا تھا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ڈاکٹر اسرار احمد دیوبندی ہیں یہ تو بریلوی نکلے. اور تیسرے یہی ڈاکٹر فضل الرحمان دے جن سے میں نے ادیان عالم کے تقابلی مطالعے کا درس حاصل کیا تھا. نمبر تین یہ کہ مولانا شاہ عبد العلی میرٹھی اگرچہ مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی سے باضابطہ بیعت تھے لیکن جب 1919 سے 1920 میں جمعیت علماء ہند قائم ہوئی اور بعد ازاں عظیم اور ہندوستان گیر تحریک خلافت چلی اور اس میں ہندوستان کے جملہ حنفی حلقوں جیسے فرنگی محلی خیر آبادی دیوبندی ایوانی اجمیری وغیرہ اہل حدیث علماء بھی شامل ہوئے تو اگرچہ مولانا شاہ احمد رضا خان بریلی کے صاحبزادگان نے اس میں شمولیت اختیار نہیں کی لیکن مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی نے بھرپور طور پر شرکت کی اور ثابت کیا کہ وہ فرقہ بندی سے بالا تر مزاج کے حامل ہیں. نمبر چار یہ کہ ڈاکٹر فضل الرحمان کے انتقال کے بعد اسلامک سینٹر کراچی کے منتظمین نے انہیں دعوت دی کہ پاکستان منتقل ہو کر اس ادارے کی سربراہی قبول فرما لیں تو انہوں نے پوری خوش دلی کے ساتھ ہجرت اختیار کی اور کچھ عرصہ یہ ذمہ داری با احسن وجوہ نبھائی. انہی دنوں میری بھی ان سے چند ملاقاتیں کراچی میں ہوئی تھی جن کے زمن میں انہوں نے مجھے اپنے گھر پر بھی مدعو کیا جہاں میں ورائے حجاب مولانا شاہ احمد نورانی کی ہمشیرہ اور عمران این حسین صاحب کی خوش امن صاحبہ سے بھی نیاز حاصل ہوا. لیکن ایک موقع پر جب ایک اجتماع عام میں انہوں نے الفاظ کہہ دیے کہ اس سینٹر کا تعلق نہ بریلویت سے ہے نہ دیوبندیت سے تو پاک و ہند کی فرقہ وارانہ تنگ نظری سے برداشت نہ کر سکی اور انہیں ادارے کی سربراہی سے سبکدوش ہونا پڑا جس کے بعد انہوں نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی. جزائر غرب الہند کی سرکاری اور عوامی دونوں سطح پر زبان انگریزی ہی ہے چنانچہ جناب عمران این حسین انگریزی میں تحریر اور تقریر دونوں میں یکساں مہارت اور ید طولہ رکھتے ہیں اور اس وقت امریکہ کے طول و عرض کے علاوہ بہت سے دوسرے ممالک میں بھی انہیں تقریر اور خطابات کے لیے بلایا جاتا ہے. چنانچہ یہ ان کا کرم ہے کہ میری دعوت پر تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماع کے موقع پر منعقد ہونے والی خلافت کانفرنس میں شرکت فرمانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. کراچی کی ایک ملاقات میں جناب عمران این حسین صاحب نے مجھے اپنے اس مقالے کی نقل عطا فرمائی تھی جو انہوں نے اپنی ڈاکٹریٹ کی تکمیل کے لیے 1924 میں تنسیخ خلافت کے بعد سے 1965 میں رباطہ میں منعقدہ عالمی اسلامی سربراہی کانفرنس جس کے نتیجے میں آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس قائم ہوئی فرام استنبول ٹو رباطہ کے عنوان سے تحریر فرمایا. اب جبکہ ہم نے پاکستان میں قیام خلافت کے لیے عوامی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے تو عوامی دلچسپی اور معلومات کے لیے میں نے جناب عمران این حسین کی اجازت سے اس مقالے کی تلخیص کا اردو ترجمہ ندائے خلافت میں بلک ساتھ شائع کر دیا اور اب یہ خلافت کانفرنس راولپنڈی کے موقع پر کتابی صورت میں ہدیہ ناظرین کیا جا رہا ہے. امید ہے کہ بفضل تعالی عمران صاحب کے پاکستان تشریف لانے کا ارادہ ضرور پورا ہوگا اور اس موقع پر شائقین اس کتاب کا آٹوگرافی لے سکیں گے. خاکسار اسرار احمد امیر تنظیم اسلامی ادائی تحریک خلافت پاکستان یکم اکتوبر سن 1996 باب اول خلافت حجاز اور سعودی قومی ریاست. امت کی 14 صدیوں کی تاریخ میں کوئی ایک بھی حکمران ایسا نہیں گزرا جس نے خلافت کا دعویٰ کیا ہو اور اس پر امت کا اجماع ہو گیا لیکن حجاز بالخصوص حرمین مکہ اور مدینہ پر اس کا کنٹرول نہ ہو. امت کے نزدیک خلیفہ کا منصب اور حرمین پر اقتدار ہمیشہ سے یکجا تصور کیا جاتا رہا ہے. اس کی ایک شرعی حیثیت ہے کیونکہ حج کی ادائیگی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر لازم ہے جس کے لیے حجاز کا سفر ناگزیر ہوتا ہے. اس لیے یہ ممکن نہیں کہ مسلمانوں کے حکمران اعلیٰ کے پاس حج کے انتظامات کا اختیار نہ ہو اور ان انتظامات کے ضمن میں حجاز پر کنٹرول نہ ہو. چنانچہ اس وقت بھی جب دارالخلافہ حجاز سے کوفہ، دمشق، بغداد، قاہرہ یہاں تک کہ استنبول منتقل ہوتا چلا گیا، جو بھی خلیفہ کا عہدہ سنبھالتا حجاز پر اپنا اقتدار قائم کرنے پر خصوصی توجہ مرکوز کرتا. چنانچہ یہ سلسلہ بغیر کسی رکاوٹ کے پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک قائم رہا. اسلام پر مغربی تہذیب کے غلبے اور عالم اسلام میں سیکولر نظام قائم کرنے کے لیے حجاز پر مغرب کا تسلط ضروری تھا تاکہ خلافت کو کمزور کر کے بالآخر بالکل ختم کر دیا جائے، ورنہ جب تک خلافت موجود رہے گی اسے مسلمانوں کے مرکز اور یکجہتی کی حیثیت حاصل رہے گی. چنانچہ برطانیہ نے پہلی جنگ عظیم کے دوران سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عثمانیوں کے مقرر کردہ شریف مکہ شریف حسین سے بغاوت کرا کر حجاز پر اس کی حکومت کروا دی. 1916 تک زیریں حجاز یعنی مکہ اور جدہ عثمانیوں کے ہاتھ سے جا چکا تھا، تاہم جنگ عرصے میں مدینے پر سلطنت عثمانیہ کا کنٹرول باقی رہا. 1919 میں بعض عثمانی سپاہیوں نے اپنے جانباز لیڈر فخری پاشا کے خلاف بغاوت کر کے گویا قصہ ہی تمام کر دیا. ادھر 1919 میں جنرل ایلن بی کی سرکردگی میں برطانوی فوجوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا. یہ بات خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہے کہ ایلن بی نے اس مقدس شہر میں داخل ہوتے وقت بڑے فخر سے اعلان کیا کہ صلیبی جنگوں کا اب ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا. جزیرہ نمایاں عرب میں برطانوی سازشوں سے اسلام کو درپیش خطرے کے بارے میں اگر کسی کے دل میں کوئی شبہ تھا بھی تو ایلن بی کے اس اعلان سے وہ دور ہو جانا چاہیے تھا. بہرحال حجاز کے ہاتھ سے نکل جانے کے چند سال بعد سلطنت عثمانیہ کا بھی خاتمہ ہو گیا، جو بلا شبہ برطانیہ کی حکمت عملی کی ایک شاندار کامیابی تھی. 3 مارچ 1924 کو جب بالآخر خلافت عثمانیہ کی مکمل طور پر بساط لپیٹ دی گئی تو رہی صحیح امیدوں پر بھی پانی پھر گیا. 7 مارچ 1924 کو شریف حسین نے بڑی مستعدی سے اپنے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر دیا. اس کے پاس سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ حجاز پر بالفعل اس کا کنٹرول تھا. مزید برائے اس نے ہاشمی ہونے کی بھی شیخی بگاری، یعنی اپنا تعلق قریش کے بنو ہاشم قبیلے سے، جس سے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جتلایا. علماء ان کے اس فریب سے اس درجہ متاثر ہوئے کہ ماورائے اردن کے چیف قاضی نے ان کے اس دعوے پر ساتھ کرتے ہوئے انہیں فوراً خلیفہ تسلیم کر لیا. ان کی ایک اور خوبی جو اگرچہ مسلم عوام کے نزدیک غیر معتبر تھی مگر خطے میں سیاسی جوڑ توڑ کے لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت تھی، یہ تھی کہ ان کی پشت پر اس وقت کی عظیم طاقت برطانیہ تھا جس نے عثمانی تسلط کے خلاف بغاوت اور حجاز پر قبضہ کرنے میں ان کی مالی، سفارتی اور فوجی امداد کی تھی. ادھر جزیرۃ العرب کے بارے میں برطانوی پالیسی مختلف مقاصد لیے بڑی جامعیت کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی. سب سے پہلے اس کے پیش نظر حرمین کو خلیفہ کے کنٹرول سے آزاد کرانا تھا تاکہ مسلمانوں کی مرکزیت باقی نہ رہے. ساتھ ہی حجاز میں ایک حلیف حکومت کا قیام ضروری تھا تاکہ آئندہ بھی سیاسی جوڑ توڑ کا مواقع فراہم رہیں. اور ان سب پر مستزاد فلسطین میں ایک یہودی ریاست کا قیام جس کا پیش خیمہ 1916 کا سائکس پکاٹ معاہدہ اور 1917 کا اعلان بل فور تھا. مسلمانوں کی مرکزیت ختم کرنے میں پورا مغرب یکجا تھا جس کے دباؤ میں آ کر اس سے قبل سلطنت عثمانیہ کو ذمہ اور جزیہ ختم کر دینا پڑا. برطانیہ اور صہیونیت کے علم میں تھا کہ فلسطین میں قائم ہونے والی اسرائیل کی یہودی ریاست اس وقت تک مسلسل خطرے سے دوچار رہے گی جب تک مسلمانوں کے لیے ایک خلیفہ موجود ہے. اس لیے برطانیہ کے لیے شریف حسین کی خلافت میں بھی اندیشے کا پہلو تھا کیونکہ آگے چل کر یہ سلسلہ جڑ پکڑ سکتا تھا. چنانچہ برطانیہ نے شریف حسین سے کام نکال لینے کے بعد عبد العزیز ابن سعود کی پیٹ ٹھونکی اور اسے شریف حسین کے مقابلے میں لا کھڑا کیا. دوران جنگ ہی اس مقصد کے لیے برطانیہ نے ابن سعود کے ساتھ ساز باز کر رکھی تھی اور 5,000 پاؤنڈ ماہانہ کے عوض اسے رام کر لیا. نجد میں سعودی طاقت اس اتحاد کے نتیجے میں وجود آئی جو وہابی فرقے کے رہنما اور سعودی قبیلے کے سربراہ کے درمیان قائم ہوا. اس روح سے حکمرانی کا حق سعود خاندان کو دیا گیا اور مذہبی معاملات میں وہابی فرقے کی عملداری تسلیم کی گئی. 1902 میں ریاض پر قبضے کے بعد یہ اتحادی طاقت نمایاں طور پر سامنے آئی. خلافت پر ہاشمیوں کے دعوے کے 4 روز بعد ابن سعود نے حسین کے خلاف فوجی کارروائی شروع کر دی. یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس وقت یروشلم پر یہودی قبضے اور حجاز پر وہابی قبضے دونوں کے لیے خلافت کا قیام خطرے کا باعث تصور کیا جا رہا تھا. مگر برطانیہ بہت مطمئن تھا کہ حجاز میں سعودی وہابی حکمرانوں کے ہوتے ہوئے خلافت کا بحال ہونا ممکن نہیں رہے گا کیونکہ وہابی خلیفہ باقی دنیا کے مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. بہرحال برطانیہ کی پشت پناہی حاصل ہونے پر چند ماہ کے اندر ابن سعود نے مکہ فتح کر کے شریف کو جدہ بھاگنے پر مجبور کر دیا. بالآخر برطانیہ نے شریف کو قبرص میں پناہ دے کر جدہ اور مدینہ کو سعودیہ کے حوالے کر دیا. گزشتہ 1 صدی سے زائد عرصے میں سعودی وہابی اتحاد زبردست خون ریزی کے بعد مکہ اور طائف پر پوری طرح قابض ہو چکا تھا. انہوں نے حجاز میں رہنے والے عام مسلمانوں کو مشرکین مکہ پر محمول کرتے ہوئے بے دریغ قتل کرنا شروع کیا، جس پر استنبول میں مقیم خلیفہ نے مصر کے مملوک خدیو محمد علی سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو فوج دے کر حجاز بھیجے. اس نے سعودی وہابی جنگجوؤں کو حجاز سے نکال کر صحرا کی طرف دھکیل دیا. لیکن 1 صدی بعد جب خلافت ہی باقی نہ رہی اور مسلمانوں کے تمام طاقتور خطے علاقے سامراج کے شکنجے میں جکڑے گئے تو حرمین اور حجاز پر سعودی تسلط ختم کرانا کسی کے بس میں نہ رہا، خصوصاً جب اسے برطانیہ جیسی طاقت کی پشت پناہی حاصل تھی. اگرچہ حجاز پر ابن سعود کا مکمل کنٹرول تھا لیکن دنیا میں بسنے والے کروڑوں غیر وہابی مسلمانوں کے ساتھ ہم آہنگی اور امت کے اتحاد کا مسئلہ ابھی طے ہونا باقی تھا. چنانچہ انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے نام ایک اعلان جاری کیا کہ سرزمین حجاز اور حرمین سب کے لیے ہے، ابن سعود کی حیثیت امانت دار کی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ مسلمان اپنے نمائندے مکہ بھیجیں تاکہ اس مقصد کے لیے شورا اور اجماع کی بنیاد پر ایک عادل، اہل اور نمائندہ انتظامیہ مقرر کی جائے. یہ اعلان اسلام کے تقاضوں کے عین مطابق تھا. ابھی حجاز کی حیثیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ دار الاسلام کی تھی، لیکن یہ خوبصورت اعلان صرف دکھاوے کے لیے تھا. اصلا اس کا مقصد الازہر کے اس اقدام کا توڑ کرنا تھا جو خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے نتیجے میں کیا گیا تھا. الازہر کی طرف سے تجویز پیش کی گئی کہ قاہرہ میں ایک بین الاقوامی اسلامی خلافت کانفرنس منعقد کی جائے جو دیگر امور کے علاوہ مسلمانوں کے لیے ایک خلیفہ کا تقرر کرے. وہاں بھی بڑے زور و شور سے اس بات کی تلقین کرتے رہے تھے کہ خلافت راشدہ کے بعد صحیح معنوں میں خلافت قائم نہیں رہی، لہذا انہیں الازہر کی اس تجویز کا خیر مقدم کرنا چاہیے، لیکن اس کے برعکس انہوں نے موقع پرستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس تجویز کو ناکام بنانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور قاہرہ کانفرنس کے متبادل کے طور پر 1926 کے حج کے موقع پر مکہ میں ایک کانفرنس منعقد کرنے کی تیاری شروع کر دی، جس کے دائرہ کار سے خلافت کا مسئلہ سرے سے خارج تھا۔ برطانوی حکمت عملی کا یہ شاہکار تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے، جو پورے عالم اسلام میں خلافت کے سب سے زیادہ شیدائی تھے اور خلافت عثمانیہ کے حق میں زبردست تحریک چلا چکے تھے، مئی تا جون 1926 میں قاہرہ کانفرنس کے بجائے جولائی 1926 کی مکہ کانفرنس میں شرکت کی۔ بہرحال مکہ کانفرنس کامیاب رہی اور عالم اسلام کے مرکز یعنی حجاز میں ایک قومی ریاست کے قیام سے خلافت کا سلسلہ مسئلہ طویل عرصے کے لیے پس پشت چلا گیا۔ مکہ کانفرنس کی کامیابی نے عالم اسلام کے لیے مصطفیٰ کمال پاشا کے نقش قدم پر چلنے اور قومی ریاستیں قائم کرنے کا راستہ ہموار کر دیا۔ 1924 کے بعد کی تاریخ ان خرابیوں کی گواہ ہے جو امت مسلمہ کی جسد میں قومی اور لا دینی ریاست کا تصور قبول کر لینے کے باعث ہوئی، نیز ان سطحی اور بچکانہ کوششوں سے بھی عبارت ہے جو علمی سطح پر نظام اسلام کی قومی ریاست کے تصور کے حوالے سے تجدید کے لیے کی گئیں۔ علامہ اقبال اور مولانا مودودی دونوں نے مابعد خلافت دور میں اسلامی نظام سے متعلق اجتہادی کاوش کی، جس کے نتیجے میں ایک اسلامی ریاست کا تصور ابھرا۔ بدقسمتی سے اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے جو کوششیں کی گئیں ان کے نتیجے میں امت کے سیاسی مرکز کے قیام کا تصور نظروں سے اوجھل ہوتا چلا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سارے عالم اسلام کی سیاسی سوچ غلط رخ پر مڑ گئی، جو آج بھی اسی غلط رخ پر جاری ہے۔ چنانچہ خلافت کے بعد کی صورتحال اور موجودہ عالمی تناظر میں نظام اسلام کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں قاہرہ، مکہ اور بعد میں منعقد ہونے والی کانفرنسوں کا قدر تفصیل سے جائزہ لینا ہوگا۔ باب دوم، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ، پہلی جنگ عظیم۔ پہلی جنگ عظیم کہنے کو تو یورپ کی جنگ تھی، لیکن اس سے عالم اسلام میں جو نشیب و فراز آئے ان کی مثال مسلمانوں کی 13 صدیوں کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اولاً اس وقت کی عظیم مسلم طاقت اور خلافت پر متمکن سلطنت عثمانیہ کا جنگ میں مرکزی قوتوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ، اگرچہ آج تک ایک متنازع امر شمار ہوتا ہے، کیونکہ آخر وقت تک عثمانی قیادت اس مقمصر میں تھی کہ جنگ میں حصہ لیں یا نہ لیں اور کس کا ساتھ دیں کس کا نہ دیں، لیکن گمان یہ ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے انگریزوں اور یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ یہودی رہنما جنہیں برطانیہ کی تائید حاصل تھی اس سے قبل یروشلم کا کنٹرول حاصل کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہے تھے، یہاں تک کہ اسے خریدنے کی کوشش بھی کی گئی۔ لہذا جنگ میں برطانیہ کے پیش نظر ایک اہم مقصد مسلمانوں کو کمزور کر کے فلسطین میں یہودی ریاست قائم کرنا بھی تھا۔ عثمانی قیادت جنگ میں سارے عالم اسلام کو ساتھ لینا چاہتی تھی، چنانچہ سلطنت عثمانیہ کے شیخ الاسلام نے 23 نومبر 1914 کو اتحادی طاقتوں کے خلاف لڑنے کا فتویٰ جاری کیا، لیکن برطانیہ عرب قومیت کو ہوا دے کر مسلمانوں کی اس عالمگیر قوت میں شگاف ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ جنگ شروع ہونے کے 2 سال کے اندر برطانیہ کی شہ پر شریف حسین نے ترکوں کے خلاف بغاوت کر کے مسلمانوں کے مرکز حجاز پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ مکہ اور مدینہ ہاتھ سے نکل جانے سے عثمانی قیادت کو زبردست دھچکا لگا۔ برطانیہ نے اگلا اقدام یہ کیا کہ عراق اور ماورائے اردن کی بادشاہی حسین کے 2 بیٹوں کو سونپ دی۔ 1919 تک برطانوی جنرل ایلن بی عرب فوجوں کو لے کر لڑتا ہوا یروشلم جا پہنچا۔ لیگ آف نیشنز نے فلسطین پر برطانوی تسلط کی توثیق کر دی اور 1948 میں برطانیہ نے فلسطین کو خالی کر کے وہاں اسرائیل کی ریاست قائم کر دی۔ جنگ میں سلطنت عثمانیہ کو بری طرح شکست ہوئی. اتحادی اس جنگ میں بڑی چالاکی سے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے میں کامیاب رہے. برطانیہ اور فرانس نے ہندوستان کے مسلمانوں اور عربوں کو ساتھ ملا کر انہیں ترک مسلمان بھائیوں کے خلاف لڑایا، جس سے عالمگیر مسلمان بھائی چارے کی بنیادیں ہل گئیں. تاہم مصطفیٰ کمال کی سرکردگی میں ترکی کی قومی فوج نے بے جگری سے لڑتے ہوئے اپنے ملک کو یورپی طاقتوں کے قبضے میں جانے سے بچا لیا. ترک قوم پرست اور خلافت. ترکی کی نیشنل قوتیں 50 سال سے سلطان کے خلاف نبرت آزماتی ہیں، جسے وہ شخصی آمریت پر معمول کرتی تھی. لہذا یہ قوتیں دستوری حکم نامے کے ذریعے سلطان کے اختیارات محدود کرانے کے در پہ تھیں. ترکی کی نیشنل قوتیں سلطنت عثمانیہ کے مقابلے میں مغربی تہذیب کی برتری کا باعث سیکولرزم کو قرار دیتی تھی. ادھر جب نہ صرف مکہ اور مدینہ ہاتھ سے جاتا رہا، بلکہ جنگ میں مسلمانوں نے اپنے ترک بھائیوں پر بھی گولیاں چلائیں، تو عالم اسلام کا آپس کا جو رشتہ چلا آ رہا تھا وہ خود بخود ٹوٹ گیا، جسے قوم پرست قوتوں کو موقع مل گیا کہ ترکی کی اسلامی حکومت کو ختم کر کے مغربی طرز کی جدید سیکولر قومی ریاست جمہوریہ ترکی کی داغ مل ڈالیں، جس کا لازمی جزو ہی مذہب اور ریاست میں علیحدگی ہے. چنانچہ ترکی کی نئی وجود میں آنے والی گرینڈ نیشنل اسمبلی نے 1922 میں عبد المجید کو خلافت کے عہدے پر فائز کر کے گویا انہیں مسلمانوں کے مذہبی امور کا نگران مقرر کر دیا، جبکہ دنیاوی معاملات سے انہیں فارغ کر دیا گیا. ترکی میں خلافت کا خاتمہ تو ہو گیا، لیکن جس طرح یورپ والوں نے سلطنت روما کے خاتمے کے بعد عیسائیت کو بھی خیر باد کہہ دیا تھا، اس طرح ترکی سے اسلام کو نکال باہر کرنا کسی کے بس کا روگ نہ تھا، نہ اس وقت تھا اور نہ آج ہے. خلیفہ اور پاپ میں جو فرق ہے اسے دور نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ اسلام میں مذہب اور ریاست کی علیحدگی کا کوئی تصور نہیں، لہذا سیاست میں سیکولرزم کی پیوند کاری ابس ہے. خلافت کو جو مقام حاصل ہے، سیکولر نظام اس کی غرض کو بھی نہیں پہنچ سکتا. اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ ترکی میں مصطفیٰ کمال کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے انگریزوں کو بالآخر ہندوستان میں تحریک خلافت کا ہی سہارا لینا پڑا. ادھر ترکی کے قوم پرستوں کو بھی بہت جلد اس کا اندازہ ہو گیا کہ اگر جرت سے کام نہ لیا گیا تو ریاستی امور دوبارہ اسلام کے قبضے میں چلے جائیں گے. لہذا توقع کے عین مطابق ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی نے 3 مارچ 1924 کو ایک قانون کے مطابق خلافت کی بساط ہی لپیٹ دی. اس کے لیے جو قانون منظور کیا گیا اس کے الفاظ یہ تھے: خلیفہ کو معزول کیا جاتا ہے، خلافت کا منصب منسوخ کر دیا گیا، اس لیے کہ خلافت کے معنی حکومت اور جمہوریت ہی ہیں. امت کی تاریخ میں اس قانون کا منظور کیا جانا ایک فیصلہ کن موڑ کی حیثیت رکھتا ہے. یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان خلیفہ سے کلیتاً محروم ہو گئے تھے، ورنہ بد سے بدتر حالات میں بھی خلافت کا ادارہ موجود رہا تھا. اور اب گویا یہ بات حتمی ہے کہ عالم اسلام خلافت کے بعد کے دور میں سانس لے رہا ہے. خلافت کا خاتمہ اور الازہر کا اقدام. خلافت کے خاتمے اور اس کی جگہ مغربی طرز کی سیکولر قومی ریاست کے قیام سے جو اہم تبدیلی عمل میں آ رہی تھی، علامہ اقبال جیسے عظیم مفکر بھی غالباً پوری طرح سے سمجھنے سے قاصر رہے تھے. اس لیے کہ خلافت اسلام کا جزو لازم ہے، اور خلافت کا خاتمہ اسلام کے ایک بہت بڑے حصے سے گویا دستبرداری تھی. لہذا اس کا مقابلہ اس پیمانے پر کیا جانا چاہیے تھا جس پیمانے پر تبدیلی واقع ہو رہی تھی. بہرحال ترکی کی اسمبلی میں اس قانون کی منظوری کے 22 روز بعد قاہرہ میں الازہر یونیورسٹی کے ریکٹر نے یونیورسٹی اور دیگر اہم مصری علماء سے ملاقات کر کے خلافت کے مسئلے پر یہ اعلامیہ جاری کیا. خلافت جو امامت کے ہم معنی ہے، دینی اور دنیاوی معاملات میں تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ پوری ملت کے مفادات کی نگہداشت اور امت کے معاملات کو چلانے کی ضامن ہوتی ہے. امام کی توضیح کے بارے میں علماء کا کہنا تھا کہ اس سے مراد وہ نائب ہے جس کے ذمہ مذہبی قوانین کی نشر و اشاعت، ان کا نفاذ اور دنیاوی معاملات کو شریعت کے مطابق چلانا ہوتا ہے۔ کتاب کا پارٹ نمبر 1 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 2 میں سماعت فرمائیں۔